मैं हूँ। COVID-19 स्पेशल यानी कोरोना के आलमी वबा के दिनों की हमारी खुसूसी नशियात वाशिंगटन से एक और सेगमेंट के साथ, एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इस प्रोग्राम में जिन शख्सियात से हमारी गुफ्तगू होगी, सबसे पहले हम इस्लामाबाद से अपडेट लेंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आसिफ अली भट्टी सीनियर साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अमरीका बिलखसूस न्यूयॉर्क में क्या सूरत हाल है और कितने बड़े पैमाने पे कोरोना वायरस इंसानी ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है, अपडेट करेंगे। मोहसिन ज़हीर सीनियर साफ़ी हैं और तजियाकार हैं। सऊदी अरेबिया में ज़िंदगी भी मुतासर हो रही है वहाँ पे भी, और हुकूमत कर्फ्यू तक लगाने पे मजबूर है। हमारे तजियाकार, आप हमारे प्रोग्राम्स में उनको सुनते हैं, चौधरी नुमान जफर, वो हमारे साथ होंगे सऊदी अरेबिया से और वो वहाँ से अपडेट करेंगे। इसके अलावा अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टरों की बड़ी एक तंजीम है जिसे आप अपना के नाम से जानते हैं। ये तंजीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो अमेरिका में मुकीम है और जो पाकिस्तान के अंदर है उनके लिए क्या कुछ कर रही है, इसका अहवाल जानेंगे। डॉक्टर रशीद हमारे साथ मौजूद होंगे, डॉक्टर रशीद से हम इसकी तफसीलात लेंगे। और आखिर में आप बात सुनेंगे सारा जमा की, हमारी अपनी कुलीग हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के टीवी प्रोग्राम व्यू 360 की मेज़बान, उनसे हम जानेंगे कि वो इन दिनों में जब ऑफिसेज बंद हैं तो वो अपना प्रोग्राम किस तरह अपने सामीन तक पहुंचा रही हैं, और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग इस हवाले से भी उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानेब।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका के इस खसूसी सेगमेंट में एक बार फिर आपका खैर मकदम। मैं हूं असद हसन। हमारा ये खसूसी प्रोग्राम COVID-19 यानी कोरोना वायरस के दिनों में है जब पूरी दुनिया को चैलेंजेस का सामना है। हम बार बार कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका एपिसेंटर है, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क इसका एपिसेंटर है यानी इसका मरकज़ है, गढ़ बन चुका है यहाँ पर मुतासर मरीजों की तादाद के एतबार से। और न्यूयॉर्क से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर कोलीग हैं, साथी हैं, दोस्त हैं मोहसिन ज़हीर, जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, और उसके साथ साथ ये कि वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत मुतहरिक हैं। ना सिर्फ लोगों को ख़बरों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं बल्कि जो एक आगाही मुहिम में कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो भी जारी रखे हुए हैं। मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैं न्यूयॉर्क से ज्वाइन किया है।
जी बहुत शुक्रिया।
न्यूयॉर्क से बहुत तकलीफ दे खबरें हैं, आप क्या मुशाहिदा कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं जनरली भी और फिर ख़ासतौर पर अपनी कम्यूनिटी के अंदर, इस कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद हो या इससे जो जिंदगियों पे फर्क पड़ रहा है इस एतबार से?
देखें, जो इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस हैं, आज इस वक्त जब हम बात करें तो तकरीबन 6.5 लाख से तजावुज कर चुके हैं, और इन केसेस में इस वक्त जो मुल्क सर फहरिस्त आया है केसेस के हिसाब से वो अमेरिका आया। ये बहुत पीछे से अमेरिका था और सबसे आगे निकल आया, और अमेरिका में भी बात करें उस वक्त तकरीबन 1,25,000 के करीब केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। उन टोटल जो केसेस हैं अमेरिका के, उनमें से आधे केसेस न्यूयॉर्क में है। और जैसे आपने लफ्ज यूज किया कि एपिक सेंटर है, यानी कि न्यूयॉर्क जो है इस वबाई मर्ज का एक मरकज बन चुका है। इस वक्त न्यूयॉर्क नहीं बना, सिर्फ कैलिफोर्निया में बहुत तेजी से फैल गया है, लुजियाना स्टेट में बहुत तेजी से फैल गया है, सिएटल में केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए, न्यूयॉर्क की जो नेबरिंग स्टेट है न्यू जर्सी वो अब नंबर 2 आ गई, वहां पर भी बहुत ज्यादा केसेस तेजी से फैल गए। और इस तेजी से फैलती हुई सूरत हाल में अब तक की, क्योंकि ये जो नंबर हम कोट कर रहे हैं जिस वक्त ये प्रोग्राम लोग सुन रहे होंगे उस वक्त तक जितने लम्हे गुजर,
यानी पाकिस्तान में हम इतवार की रात को ये रोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे अभी दोपहर है इतवार की। जी हाँ,
तो जब ये आप ब्रॉडकास्ट करेंगे तो उस वक्त तक ये नंबर जो है ना जैसे तेजी से मूव कर रहे हैं तो ये नंबर शायद वो ना हो। तो न्यूयॉर्क में सूरत हाल की कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाए कि पहले 1 माह में 1,000 केसेज हुए और जो अगले 1,000 केसेज हुए हैं वो 1 हफ्ते से भी कम अरसे में वो 1,000 केसेस जो है वो यहाँ पर
रिपोर्ट हो गए,
रिपोर्ट हुए नहीं सॉरी डेथ जो रिपोर्ट हुई है उनकी मैं बात कर
रहा हूँ
जी हाँ। तो इस मामले इस बात से आप मामला लगाए और अब असल बदकिस्मती से एक बड़ी ही तकलीफ से मुझे बात ये बतानी पड़ रही है कि जो न्यूयॉर्क जैसे कि एपिक सेंटर है यहाँ पर जो अमवात है वो तेजी से बढ़ रही है। हॉस्पिटल में इतनी तेजी से जो पेशेंट्स हैं वो पहुंच रहे हैं कि अब उनको जहां पर बहुत सारे बहुत इंतजाम और कर रहे हैं यहां के बास हॉस्पिटल जो हैं उनको अब एक आरजी टेम्परेरी यहां पर टेम्परेरी मॉर्ग यानी कि टेम्परेरी आरजी मुर्दा खाने तमीर करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि अगर इतनी ज्यादा तादाद में अमवात हुई तो न्यूयॉर्क सिटी में जो मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस जो है उनके जो मॉर्ग्स हैं हॉस्पिटल के या दूसरी जगहों पे उनमें एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है एक जो मामूल के मुताबिक जो केसेस आते हैं उसके मुताबिक तो उनके पास अब ये जो बड़ी तादाद में केसेस आए तो उनको ये मैयतें जो हैं उनको भी डिस्पोज ऑफ करने के लिए उनके पास अब गुंजाइश खत्म होती जा रही है। और यहाँ पर मैं दो बड़ी लोकेशंस पर बड़े टेम्परेरी मॉर्ग तामीर किए जा रहे हैं ताकि जो मैयते हो उनको प्रॉपर तरीके से रेफ्रिजरेट किया जाए और फिर उनको प्रॉपर जो है हैंड ओवर किया जाए उनके लवाहिकीन को या फ्यूनरल होम्स को और फिर आगे उनकी तदफीन हो। यहाँ पर एक और बात
मैं पहले इसी से मुतालिक एक सवाल कर लूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चलता रहता है। मैंने वैसे बाकायदा डॉक्टर से भी पूछा है, आप चूंकि इन टच हैं आप हॉस्पिटल्स को भी देख रहे हैं पेशेंट्स को भी, हत्ता कि जो पाकिस्तानी ऐसे खानदान जहाँ पे कैजुअलिटीज़ हो गई कोरोना के सबब, ये बताइए मेडिकल स्पेशलिस्ट क्या बता रही हैं कि जो डेड बॉडी है जो कोरोना के सबब जिस शख्स का इंतकाल हुआ है क्या उसको जैसे मजहबी एतबार से प्रॉपर एक तजहीज़ और तकफीन होती है, उसकी इजाज़त दे रही हैं, उसको छूने की उसको देखने की इजाज़त दे रही हैं, किस तरह से तदफीन हो रही है वहाँ पे?
देखिए अभी तक में एक तो हमारी जो कम्युनिटी की न्यूयॉर्क में 2000 से ज्यादा इस वक्त तक यूएसए में 2000 से ज्यादा अमवात हो चुकी है। न्यूयॉर्क में आखिरी इतलात के मुताबिक 780 का फिगर था जो रिपोर्ट हुई डेथ। पाकिस्तानियों की इनमें तादाद जो है वो 7 हो चुकी जो कि मेरे इलम में हो सकता है जो बाहर की स्टेट्स में भी कोई ऐसे अमवात हुई हो जो कि अभी तक हमारे इलम में नहीं आई लेकिन 7 पाकिस्तानी हो चुके हैं। न्यूयॉर्क में जो 4 फ्यूनरल हुए हैं अभी तक उनमें बॉडी जब हॉस्पिटल में इस किस्म का कोई मरीज है वो जब फौत हो जाता है तो एक आईसीयू में काम करने वाले एक सीनियर क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट हैं जो कि हर वक्त इस सिचुएशन में मेडिकल टीम के साथ होते हैं तो उनके साथ मेरी बात हो रही थी और उनका ये कहना था कि बॉडी चूंकि कंटेजियस होती है उसमें उसको हैंडल करते हैं फ्यूनरल के लिए बहुत सारे लोग, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल का स्टाफ जो है सोशल वर्कर जो है वो उसकी बॉडी को आगे हवाले करते हैं लवाहिकीन के, लवाहिकीन फिर फ्यूनरल होम में जाते हैं, फ्यूनरल होम फिर आगे जो जहाँ पे सिमेट्री या कब्रस्तान होते हैं उनको देते हैं तो ये बहुत से लोग उनको टच करते हैं ना। तो हॉस्पिटल में ये कर रहे हैं कि जो जिस वक्त जिसकी कोई मौत वाक्य होती है तो उसको वो प्लास्टिक में एक रैप करते हैं और रैप करने के बाद उसको एक बॉडी बैग में डालते हैं और वो जो बॉडी बैग है वो बहुत ही थिक किस्म के प्लास्टिक के साथ से बनाता है और वो जो एयर टाइट होता है उसमें वो पैक करने के बाद फिर बॉडी जो है वो फ्यूनरल होम के हवाले कर देते हैं। जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें अब ये किया जाता है क्योंकि उस बॉडी बैग को खोला नहीं जाता, वो सील लॉक होता है एयर टाइट होता है तो उसमें वो एक गुसल का एक जो तकाजा है वो पूरा करने के लिए उस बॉडी को तयम्मम उसको करके तो उसको फिर दफनाया जाता है। जैसे एक केस में आपको बताऊं, एक जो हमारे साहब इंतकाल फरमा गए उनका जब फ्यूनरल हुआ तो उनकी बॉडी इसी तरह उन्होंने हवाले की फ्यूनरल होम के, फ्यूनरल होम वालों ने वो लेकर गए سیمیٹری میں جس کو گریو یارڈ قبرستان جس کو سیمیٹری کہتے ہیں, تو وہاں پر انہوں نے باہری سیمیٹری کے باہری جو گاڑی تھی جس میں میت کو قبرستان میں لایا جاتا اس کو ہارس کہتے ہیں, ہارس کو انہوں نے اس رخ کھڑا کیا کہ میت کا جو رخ تھا وہ قبلہ رخ ہو گیا, تو اسی میں ہارس میں میت کو رکھا گیا اور قبرستان کے باہر جو سڑک تھی ایک ان کا جو پیتھ تھا جو اندر جا رہا تھا وہیں پہ وہ انہوں نے ایک صف جماعت بنائی, وہاں پہ نماز جنازہ ادا کی گئی. اس کے بعد جو قبرستان کا جو عملہ تھا وہ ہرس کو گاڑی کو اندر لے گیا اور الواحقین باہر ہی کھڑے رہے. اندر جا کے انہوں نے پورا جب سپرد خاک کر دیا تو پھر 15 منٹ کے لیے الواحقین کو اجازت دی گئی کہ وہ اندر آ سکتے ہیں اور پھول رکھ سکتے ہیں اور دعا پڑھ سکتے ہیں, لیکن ان کو بھی کہا گیا کہ سوشل ڈسٹنس یعنی کہ جو سماجی
فاصلہ ہے وہ برقرار رہے ایون اپنے پیارے کے ساتھ اس حد تک بھی. سو یہ ہم چونکہ ہم اپنی پاکستانی ہماری آڈینس ہے, پاکستانی ہمارے سامعین ہیں, سو اس لیے بھی میں نے یہ پوچھا تھا کہ معلومات وہاں تک پہنچے کہ انتہائی تکلیف دہ حالات میں بھی جب کسی اپنے پیارے کا انتقال ہو جاتا ہے سو انتظامیہ یہ یقینی بنا رہی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا رابطہ یا ٹچ نہ ہو. سو جو زندہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ایک دوسرے سے پھیلنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ فاصلہ رکھنا کتنا ضروری ہو جاتا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. محسن زید صاحب, جنرلی اب نیو یارک جو ہے دنیا کے مصروف ترین شہروں میں ہے, خاص طور پہ جب ہم ٹائم اسکوائر کی بات کریں جہاں زندگی 24 گھنٹے وہاں پہ جاگتی ہے, تیل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے, تصویریں ہم دیکھتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے, روشنیاں موجود ہیں لیکن روشنیاں دیکھنے کے لیے لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہیں, سڑکیں ویران ہیں خالی ہیں, شہر کی زندگی, اب لفظ زندگی بھی اس کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں نیو یارک کے لیے؟
دیکھیں میں ارشد صاحب کافی زیادہ شروع میں ایکٹیو رہا ہوں جب سے یہ معاملہ تھا, اور ایک ہفتے سے اب میں اپنے گھر سے کام کر رہا ہوں, اپنے گھر سے ساری کوشش کر رہا ہوں جو بھی کراؤڈ سورسنگ کی جائے کر کے جب جو بھی معلومات اکٹھی کر کے وہ پھر آگے اس کو آگے تک پہنچایا جائے, اور اب میں ایک ہفتے سے اپنے گھر میں ہوں. میں اپنی کیفیت آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور یقیناً یہی کیفیت بہت سے لوگوں کی ہوگی. آج جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ کا پروگرام غالباً جب پاکستان میں جب نشر ہوگا تو یہ غالباً سوموار ہوگا, آج بلیو کرتے ہیں جب میں صبح اٹھا ہوں تو مجھے آج 7-8 دن ہو گئے گھر میں, تو میں نے بڑی زور ڈال کے ذہن میں یہ سوچا ہے کہ آج دن کیا ہے. آہستہ آہستہ دن اور تاریخ جو ہے نا وہ بھولنا شروع ہو گئے, آگے پتا ہوتا تھا کہ یہ ویک ڈیز ہے, ویکینڈ آ رہا ہے اور تاریخ بندہ ایک حساب رکھتا تھا, آج ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے یہ صورتحال ہے. ونڈو میں دیکھ رہا تھا باہر کی جو ایک دنیا نا وہ ایک حسرت بڑی نگاہ سے آج جیسے نا کیفیت ہوتی باہر کی ونڈو سے باہر جو ہے نا ایک حسرت بھری نگاہ سے میں نے آج دیکھا. یہ میں اپنی آپ کو
بالکل
شیئر کر رہا ہوں کہ مطلب کہ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کے بھی یہی چیزیں ہوں گی جو میں محسوس کر رہا ہوں, بہت سے لوگ شاید ڈسکرائب نہیں کرتے.
آخر جامعہ ایون پولیس نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں پولیس آفیسرز کی, تو اس کو کوئکلی سے آپ اس کو ریپ اپ کر سکتے ہیں تینوں چیزوں کو؟
دیکھیں جو لائنیں ہیں جو شروع میں لائنیں تھی وہ تو انفارچونیٹلی لوگوں نے سوشل ڈسٹینس کی گائیڈ لائنس کی بالکل پرواہ نہیں کی. میں نے دیکھا کہ سٹور تھا اور اس میں ایک زگ زیگ بنی ہے کہ لائنوں کی, چونکہ محدود جگہ ہوتی ہے تو لائن تھی وہ ایسے پھر ایک یو کر بنایا اور اگلا یو کر, اس طرح لوگ جو نا وہ لائن زگ زیگ کی صورت میں لائن چل رہی تھی, ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے, شاپنگ کارٹس انہوں نے پکڑی ہوئی تھی اور ایک جو ہے نا وہاں پر ایک بھگدڑ کا ایک ماحول تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو جو معاملہ سویئر ہوتا گیا, جو جو نزاکت کا احساس ہوتا گیا لوگوں کو, پھر یہ کیا گیا کہ جو سپر مارکیٹس تھی انہوں نے ایک باہر لوگوں کی لائن لگانے شروع کی اور وہ ایک مخصوص تعداد 40-50 لوگوں کو اندر جانے دے رہے ہیں, اور وہ جب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ود ان اتنے منٹ آپ نے لے کے باہر نکلنا ہے, پھر وہ دوسرے آ رہے ہیں, پھر اس طرح تیسرے آ رہے ہیں. اسی طرح یہی حال ایون بینکوں میں ہے, بینکوں میں بہت سارے بینک جہاں پہ جو ونڈو میں ڈپازٹ کرنے کے ڈرائیو تھرو جہاں پہ فیسلٹی نہیں ہے وہ 5 بندوں کو اندر آنے دیتے ہیں اور باقی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ صورتحال ہے. دوسری جو آپ نے بات کی تھی
پولیس ڈپارٹمنٹ کے,
जी देखिए,
पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कैजुअलिटीज?
पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत ही मुझे अफसोस के साथ आपको ये इत्तला देनी पड़ रही है कि सिर्फ 48 आवर्स में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के 3 ऑफिसर जो हैं वो उनकी मौत वाकया हो गई है, और वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो है वो उन्होंने जो इस दुनिया फानी को उसको रुखसत हो गए, और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के जो पुलिस कमिश्नर हैं डरमॉट शे, आज उन्होंने जब एक खिताब किया इन ऑफिसर्स की मौत पर, बड़ा ही जज्बाती खिताब था, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आप फरते जज्बात जो थे उनके वो वाजे हो रहे थे, शायद आंखें नमनाक उनकी वजह महसूस हो रही थी, और वो कह रहे थे कि ये वक्त ऐसा है कि जब हम सबको आइसोलेशन में जाने का कह रहे हैं, यानी कि गोशे तनहाई में, लेकिन हम खुद आइसोलेट नहीं हो सकते, और ये हमारा काम है और ये हम करते रहेंगे, और इस लाइन ऑफ ड्यूटी में कि जो भी कीमत अदा करनी पड़े वो अदा करने के लिए तैयार है।
आखिरी बात और
मैं
क्विकली,
तो
क्या
अनुरोध
न्यूयॉर्क
करता हूँ
को
उन लोगों को जो अपनी जान हथेली पर रखकर इस वक्त अपने फराइज अदा कर रहे हैं,
आखिरी बात क्या न्यूयॉर्क को मुल्क के बाकी शहरों से, बिलखुसूस वाशिंगटन डीसी से डिस्कनेक्ट करने पे गौर हो रहा है कि वहां पे आमदोरफ्त बिल्कुल ना हो ऑफिशियली?
डिस्कनेक्ट हो गया न्यूयॉर्क का, जो अमेरिका का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल महकमा है जो कि जो बीमारियों और प्रिवेंशन के हवाले से एक फेडरल महकमा है, उसने एडवाइजरी जारी कर दी है न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी और कनेटिकट के कुछ स्टेट्स को, ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी, और कहा यह गया है कि कोई भी शख्स नॉन एसेंशियल सफर से गुरेज करे। नॉन एसेंशियल का जब गैर जरूरी सफर से मुराद ये है कि आप किसी को फैमिली को विजिट करने नहीं जा सकते, किसी दूसरी जगह इवन मूव होने के लिए भी अगर आप जाना चाहें तो वो भी नॉन एसेंशियल कैटेगरी में आता है, वो भी नहीं जा सकते। तो उसी एसेंशियल कैटेगरी न्यूयॉर्क स्टेट में जो बयान की गई है उनमें मेडिकल स्टाफ का अमला है, फार्मेसी है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस वाले हैं, गैस स्टेशन वाले हैं, और बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, ये जो है एसेंशियल सर्विसेज हैं। तो मैं समझता हूँ इसी कैटेगरी में अगर देखा जाए तो इस कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के अलावा लोगों को कानूनी तौर पर यहाँ पे सफर से मना कर दिया गया।
बहुत शुक्रिया मोहसिन जहीर साहब, आपने मैं काफ़ी तफसीली तौर पे आगाह किया, न सिर्फ न्यूयॉर्क शहर और रियासत के बारे में बल्कि पूरी आपने एक समराइज़ किया है जो मुल्क में जो चैलेंजेस हैं उसको भी। थैंक यू सो मच वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने के लिए।
बहुत शुक्रिया।
खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ सदसन, और COVID-19 स्पेशल हमारी ये नशरियात हैं। खसूसी शो आपके लिए तरतीब दिया गया है कोरोना वायरस के दिनों में जब पूरी दुनिया को उसके मुश्किल का सामना है। आपने अमेरिका से अपडेट्स ली, आपको न्यूयॉर्क से हमने अपडेट किया, और पाकिस्तान से अपडेट्स लेते हैं। हमारे साथ इस पे गुफ्तगु करने के लिए हमारे सीनियर कुलीग, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से आसिफ अली भट्टी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जियो टेलीविजन और जंग के साथ उनकी वाबस्तगी है। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने में ज्वाइन किया।
बहुत शुक्रिया सत सर।
आसिफ बताइए, COVID-19 या कोरोना वायरस से इस रेफरेंस में पाकिस्तान में भी इस वक्त मुतासर मरीजों की तादाद अच्छी खासी हो चुकी है, और गवर्नमेंट अपने तौर पे मेजर्स ले भी रही है, हुकूमत पे तनकीद भी हो रही है, वसाइल भी महदूद हैं, मसाइल भी बड़े हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अहाता कीजिएगा कि इस वायरस ने कितना मुतासर किया है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग में कम अज़ कम इस वक्त इतना शऊर आ चुका है वो फासले रवा रख रहे हैं।
असद साहब, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर हम आए रोज एक کسی حادثے کی خبر سنتے ہیں, کبھی کسی پولیٹیکل منورنگ کی بات کرتے ہیں یا سنتے ہیں, یا ہم ملک کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ کسی سچویشن کا روزانہ سامنا کرتے ہیں, اس میں جو کرونا وائرس یا کووڈ 19 ہے اس کے حوالے سے ہم لوگ شاید اتنے سنسٹائز نہیں ہوئے جتنا ہمیں فوری طور پہ ہونا چاہیے تھا. خاص طور پہ جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے, پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس کے چاروں اطراف جو ہے اس وائرس کی موجودگی کے اثرات پائے گئے, اور بالخصوص جب چین سے یہ چیز ٹرانسمٹ ہونا شروع ہوئی مختلف ملکوں کے اندر, تو ہم اتنے خاموش رہے کہ, اور بلکہ ہم یہ خوش ہوتے رہے اس بات پہ کہ شاید پاکستان یہ نہیں آئے گا. یہ ہماری خوش فہمی بڑی جلدی ہماری مشکل میں کنورٹ ہو گئی, اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کے اندر جو پچھلے مہینہ تھا اس کے مڈ میں ہمیں یہ اطلاعات ملنا شروع ہو گئی کہ یہ پاکستان کی طرف موو کر رہا ہے. جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ سنسٹائزیشن کا جو معاملہ ہے پاکستانی قوم کا, اس میں جو سب سے بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ شاید حکومت وقت کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ فوری طور پہ اسیسمنٹ کرتی, حالانکہ ان کے پاس ریسورسز موجود تھے, وہ تمام صوبائی حکومتوں کو بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے, اس بارے میں ہم یہ میئرز لینے چاہیے, اور ان ٹائم ہمیں جو ہے اس کو بلاک کرنے کے حوالے سے یا اس کی ریمیڈیل میئرز, چونکہ دوا تو ہے نہیں, یا کم از کم پریکاشنز کے لحاظ سے ہمیں کچھ نہ کچھ تیاری کرنی چاہیے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ٹو بی آنےسٹ. اور یہ کچھ حلقوں کا یہ گلا بجا ہے کہ حکومت اگر فوری طور پہ ریئیکٹ کرتی تو شاید حالات مختلف ہوتے. دوسرا, لوگوں کا جو سوچ کی بات ہے, انفارچونیٹ ہے کہ ہم لوگ جب تک ہمارے سر پہ مصیبت آن کے کھڑی نہ ہو جائے اور ہمیں جھٹکا نہ دے دے تب تک ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے, اور یہی کچھ اس دفعہ بھی ہوا ہے کہ جب یہ کیسز دو تھے تب بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہے, جب یہ 15 ہوئے, جب یہ 50 ہوئے, جب یہ 100 ہوئے, اور آج یہ حالت ہے کہ 1500-1600 پہ فکر ہو چکا ہے, 12-13 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. تو یہ جو اب سینسٹائزیشن جو ہے اس کا عمل لوگوں کے اپنے اندر ایک وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اب یہ جب سر پہ وہ جو میں نے بات کہی کہ پڑی ہے, تو اس کے بعد اب لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ جو سوشل ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے, بار بار ہاتھ دھونے کی بات ہو رہی ہے, اپنے آپ کو قرنطینہ میں رکھنے کی بات ہو رہی ہے, یا اپنے آپ کو جو ہے آئسولیشن کے ساتھ ساتھ اپنی پریونشن میئرز جو ہے وہ لینے کی بات ہو رہی ہے, تو شاید لوگوں کو کچھ تھوڑی بہت یہ سینس ان کے اندر جو ہے نا وہ آئی ہے کہ اب انہیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے. تو کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے گو کہ پاکستان میں فزیکلی لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے صوبہ سندھ نے کیا, پھر پنجاب نے کیا, پھر کے پی کی طرف سے, پھر بلوچستان, پھر وفاق. تو یہ جو لاک ڈاؤن ان اناؤنسڈ, میں تو یہ کہوں گا کہ وفاق کی تھی, کہ تین دو صوبوں میں ان کی حکومت ہے, وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے, تو یہ ان اناؤنسڈ قسم کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے یہاں پر, لیکن اس میں بھی کئی جگہوں سے یہ شکایات آ رہی ہیں کہ لوگ ابھی بھی اللہ کا نام مان کے نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ بچا لے گا ہمیں. تو یہ تھوڑا سا یہ ہے کنفیوژن ہے لوگوں کے دنوں میں, ذہنوں میں, کہ وہ شاید ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے جتنا یہ دنیا کو افیکٹ کر چکا ہے.
یہ بتائیں کہ ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہیں اور گورنمنٹ کے پاس اس وقت ریسورسز کتنے ہیں, کیونکہ اگر ہم اس کا موازنہ امریکہ سے کریں, یہاں پہ تو لوگوں کو ریلیف چیکس ملنا شروع ہو گئے ہیں, ظاہر ہے $2 trillion, اس کو اگر آپ کنورٹ کریں گے پاکستانی روپی میں تو شاید سوچنا بھی محال ہوگا اور کیلکولیٹر بھی کام کرنا چھوڑ جائیں, لیکن پاکستان کے پاس کتنے ریسورسز ہیں اور کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے اس کو؟
دیکھیے, عمران خان نے, خیر امریکہ کی آپ نے بات کر کے تو شرمندہ ہی کر دیا ہے, لیکن چونکہ پاکستان کے معاشی حالات ایسے ہیں یا پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال وہ اتنی زیادہ دگرگوں ہے کہ اس بات کا صرف اندازہ لگانا کہ کوئی ملین آف ڈالرز یا ٹریلین آف ڈالرز جو ہیں یا روپیز ایون وہ کچھ رکھے جائیں گے لوگوں کی مدد کے لیے, تو یہ سوچنا بھی محال ہے. لیکن اس کے باوجود کہ ملک ایک بہت بڑی سچویشن سے گزر رہا ہے, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ فائنینشیل کرنچ کا سامنا ہے پاکستان کو, اور اس صورتحال میں جب آپ کی انڈسٹری نہیں چل رہی تھی پہلے ہی اور پچھلے کئی سالوں سے نہیں چل رہی تھی, یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کی وجہ سے ہے, پچھلے کئی سالوں کو اٹھا کر کے دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی براہ راست نئی صنعتیں نہیں لگی ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے, نہ ہی لوکل انویسٹمنٹ, جو کہ ہمارے امیر کبیر سیاستدان جو حکمران بھی رہے انہوں نے کوئی اپنی نئی فیکٹری نہیں لگائی, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک شوگر مل سے دوسری شوگر مل جو کہ منافع والی کام تھے وہ ضرور انہوں نے کیے. اس کے باوجود عمران خان نے جو ابھی پیکج اناؤنس کیا ہے اس میں دہاڑی دار لوگوں کے حوالے سے بار بار وہ فوکس کرتے رہے کہ 3,000 rupees انہیں ملیں گے, انسفیشنٹ ہے ٹو بی آنےسٹ, لیکن ابھی تک اس کی ڈسبرسمنٹ کے حوالے سے بھی میکینزم طے نہیں ہو سکا ہے, انفارچونیٹ یہ ہے. اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک یہ اس بات پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ ٹاسک دیا کس کو جائے, بیت المال کو دیا جائے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دیا جائے, یا کفالت پروگرام جو شروع کیا گیا اس کے ذریعے دیا جائے, یا کوئی ایک اور نئی ٹائیگر فورس بنانے کا عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ ٹائیگر فورس کے ذریعے کریں گے. تو یہ جو ہر سطح پہ جو ایک کنفیوژن والی صورتحال ہے, اس سے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشان کر رکھا ہے. ابھی تک میکینزم نہیں طے ہو سکا ہے, پیسوں کا اناؤنسمنٹ آپ نے کر دیا, جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ کے اندر ڈسبرسمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے, لوگوں کو پے چیک ملنا شروع ہو گئے, ابھی تک یہاں پہ یہ طے نہیں ہو رہا کہ بھائی وہ پے چیک دے گا کون. تو یہاں پہ یہ صورتحال شاید پہلے بھی رہی ہے, پہلی حکومتوں میں بھی کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں ہم لوگ, اور یہ میرا شاید میں کچھ ذرا ایگزیجریشن نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید حکومت کے پاس جو اس وقت سسٹمز دستیاب سسٹمز ہیں, جو دستیاب وسائل ہیں, اس میں اتنا ہی کچھ کیا جا سکتا ہے. اس میں آپ گھر بیٹھے کسی کو کتنے دن کھلائیں گے یہ بہت مشکل ہے, اس کا احاطہ کرنا بھی بہت مشکل ہے, لیکن جو اپنے تئیں وہ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پر لوگوں کے پاس ظاہر کوئی آپشن نہیں ہے, جب آپ انہیں گھر بیٹھنے کا خود کہہ رہے ہیں, جب آپ نے آفیسز جو نجی ادارے ہیں وہ بند کر دیے ہیں, فیکٹریز کلوز کر دی ہیں, کارخانے بند کر دیے ہیں, چھابڑی والے کو آپ نے کہہ دیا ہے کہ بھائی وہ باہر کام نہیں کر سکتا. اچھا, اور فزیکلی اسد صاحب یہ بھی صورتحال ہے کہ جس آپ چھابڑی والے کی یا مزدور کی بات کرتے ہیں, وہ تو بھائی اس کو مزدوری ملے گی کہاں جب آپ نے کارخانہ بند کر دیا ہے, فیکٹری بند کر دی ہے, نئی تعمیراتی کام نہیں ہو رہے, اور جو چھابڑی والا ہے اس کے پاس لوگ ہی نہیں ہوں گے اس سے پھل فروٹ خریدنے کے لیے یا کوئی اسے کینو لے کر کھانے کے لیے, تو چھابڑی والا کہاں سے کمائے گا. تو آپ کو فیچ کرنا ہے انہیں, آپ نے ان کو گھر تک پہنچانا ہے, کھانا پینا, ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا ہے. اس کے لیے یوٹیلٹی سٹورز کے حوالے سے ایک آپشن ہے, اسد صاحب یہ آپ کو اڈیشنلی بتا دوں کہ یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے جو ہے نا وہ کارڈز کچھ خصوصی جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ بنیادی جو اشیاء ہیں وہ مل سکیں.
آصف علی بلڈی صاحب, ذرا آپ نے شعبے کی طرف بھی آ جاتے ہیں, میڈیا, میڈیا کیسا رول پلے کر رہا ہے آپ کے خیال میں, کیسا اس کا کردار ہے اس کی اویئرنیس کے اندر, اور ایون میں کہتا ہوں کہ حکومتوں کو بھی ایک ڈائریکشن دینا ہوتی ہے, بھلے تنقید کی صورت میں, بھلے تجویز کی صورت میں. سو میڈیا کتنا بیلنس یا کہنا چاہیے کہ پازیٹیو یا نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے؟
پاکستان میں میڈیا کی جو عمر ہے, اگر پرنٹ کی بات کی ہے وہ تو پاکستان کے قیام پاکستان سے لے کے اب تک وہ کام کر رہے ہیں, لیکن جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کی عمر 18 برس ہے, میچورٹی کے لیول کو ٹچ کر رہا ہے ابھی. لیکن ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو جو کہ ہم نے خود جا کے کور کیا, یا اس کے بعد کئی ایسے حادثات ہوں, سیلاب ہو, یا جس طرح کی یہ ابھی سچویشن پیدا ہوئی ہے, وبائی صورتحال, یہ کنڈیشنز ہوں, ان تمام میں میڈیا کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل جو کہ جن تک نہیں حکومت پہنچ پا رہی ہے ان کو ہائی لائٹ کرے. ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کا نیگیٹو پہلو بھی ہے کہ ایگزیجریشن کا پہلو کو خیال نہیں رکھا جاتا, احساس ہو جاتا ہے اس کا کچھ دنوں کے بعد, جیسے ابھی کچھ دن پہلے جب یہ وبا پھیلی ہے تو اتنا زیادہ شور مچا, لیکن اب تھوڑا سا جو ہے نا وہ پازیٹیو آپ کہہ لیں یا کسی حد تک ریشنل اپروچ کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ یار دیکھیں جب آپ کے پاس ماسک ہے ہی نہیں, پاکستان میں بنتے ہی نہیں ہیں ماسک, یا ان کے لیے آپ کے پاس را مٹیریل ہی نہیں ہے, تو آپ ماسک کہاں سے پیدا کریں گے بھائی؟ پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, یہ تو دنیا میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں اور ایک جیسی صورتحال کا سب کو سامنا ہے, چاہے کوئی امیر کبیر ملک ہے یا کوئی غریب ترین ملک ہے. تو ایسی صورتحال میں تو کسی اپنے کے پاس جو ہے نا وہ کوئی ماسک دینے کو تیار نہیں ہے, ان کی اپنی ضرورت ہے, وہ اپنی ضرورت ہی نہیں پوری کر پا رہے, تو آپ کو کہاں سے دیں گے؟ لہٰذا یہ جو بار بار کا شور تھا میڈیا کے اوپر کہ جی فلاں کو ماسک نہیں ملا ہے, فلاں کو یہ فیسلٹی نہیں ملی ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں, لیکن میڈیا کا اوور آل اگر کردار دیکھا جائے وہ ایک پازیٹیو ضرور ہے. اور لیکن having said that, there are questions جو کہ شاید وہ questions اس وقت نہیں بنتے ہیں, جن میں آپ ایکوزیشن کے لیول تک چلے جاتے ہیں کہ شاید پرائم منسٹر جان بوجھ کے یہ نہیں کر رہا, یا جو اس کی کیبنٹ ہے وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہی, یا جو حکمران جماعت ہے وہ یہ نہیں کر رہی, یا جو ماضی کے حکمران ہیں وہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آ کے بھائی جو given circumstances ہیں ان میں situations کا احاطہ کرنے کے بعد ان کے حل تلاش کیے جاتے ہیں, اکٹھا بیٹھا جاتا ہے.
بہت شکریہ آصف علی بٹی, آپ نے ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کیا, پاکستان کے بارے میں آگاہی دی کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے,
آپ کا شکریہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urdu.voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urdu.voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کی تجربہ کار صحافتوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے با خبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urdubioa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں کووڈ 19 اسپیشل, یعنی کرونا کی عالمی وبا کے دنوں میں خصوصی نشریات. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری نعمان ظفر, ممتاز اسٹریٹجسٹ ہیں, آپ ان کو ہمارے پروگرامز میں سنتے ہیں, لیکن آج ان کا تجزیہ انٹرنیشنل افیئرس میں نہیں لیکن انفارچونیٹلی انٹرنیشنل وبا کے اوپر ہے, جو اس وقت پوری دنیا کو بلکہ گلوبل وبا کے اوپر ہے, انٹرنیشنل بھی نہیں ہے. اور وہ اس وقت سعودی عربیہ میں موجود ہیں. سو ان سے ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں اپنے اپنے شعبے کے, وہ ان کوارنٹائن کے دنوں میں یا قرنطینہ کے دنوں میں کیا کر رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم پہلے جانیں گے کہ سعودی عربیہ میں مریضوں کی تعداد کے اعتبار سے فگرز کہاں پہ ہیں اور حکومت وہاں پہ کیا اقدامات کر رہی ہے. چودھری نعمان ظفر, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بتائیے گا سعودی عربیہ میں کورونا پیشنٹس کا نمبرز کیا آ رہے ہیں اور گورنمنٹ اسے بچنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟
جی السلام علیکم اسد بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ دیکھیے یہ جس طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو پینڈیمک کے طور پر ڈکلیئر کر دیا ہے, تو یہ میرے خیال میں تمام ممالک کے لیے ایک جیسا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے. تو سیم از دا کیس وتھ سعودی عربیہ. یہاں پہ جو, کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کے نمبرز گھنٹوں کے حساب سے چینج ہو رہے ہوتے ہیں, تو 900 سے لے کے 1050 کے درمیان یہاں پہ نمبرز ہیں. اچھا, یہاں پہ ان کو کنٹین ایک طرح سے کیا گیا ہے, کیونکہ یہاں پہ جو گورنمنٹ نے بہت ٹائملی جو ہے میجرز لے لیے تھے. انہوں نے جو انٹرنیشنل جو فلائٹس تھیں ان کو بند کیا, اس کے بعد پھر انہوں نے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ جو یہاں پہ جن کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ ہے وہ آ سکتے ہیں, اس کے بعد وہ بھی نہیں آ سکیں گے. اس کے بعد یہاں پہ دو شہر ہیں ایسٹرن پروونس کے اندر, ایک نام ہے قطیف اور ایک کا نام ہے سیاہ. اچھا, یہاں پہ جو شیعہ برادری ہے وہ میجورٹی میں ہے. اچھا, وہ ایران سے آتے تھے یہاں پہ کویت کے تھرو اور بحرین کے تھرو. اچھا, اس میں پرابلم ان کے یہ تھا کیونکہ وہ ان کے اس کے اوپر سٹیمپ نہیں لگی ہوتی تھی پاسپورٹ کے اوپر, تو ان کو ٹریس کرنا مشکل تھا. لیکن جب یہ چیک کیا گیا تو سب سے زیادہ نمبر آف جو وکٹم سسپیکٹس تو نہیں کہہ سکتے, ان کے وکٹمز آپ سمجھ لیں, وہ اس ایریے میں تھے. تو فوری طور پہ اس ایریے کو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا, بالکل نہ کوئی بندہ آ سکتا تھا نہ کوئی بندہ جا سکتا تھا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے ایک اور اسٹیپ لیا کہ شام 7 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک کا کرفیو امپوز کر دیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور میجر لیا کہ مکہ کا جو ریجن ہے, مدینہ کا جو ریجن ہے اور جو ان کا کیپیٹل ریاض ہے, اس ریجن کو انہوں نے بالکل بند کیا کہ کوئی بندہ وہاں نہ آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. اور رات کو ایک اور میجر جو انہوں نے لیا کہ جو جدہ ہے, جو ایک بہت بڑا جو ہے میٹروپولیٹن سٹی ہے, ان میں جو کرفیو کا جو ٹائمنگ ہے وہ 3 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک ہے. اس طریقے سے انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے. نمبر بہت زیادہ تیزی سے بڑھ نہیں رہے, لیکن یہ ہے کہ کل بھی تقریباً کوئی 80 کے قریب نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں, تو صورتحال تو گمبھیر ہے.
صحیح سورج عال چینی, اب یہ بتائیے کہ آپ اپنا وقت کیسے گزار رہے ہیں, اور آف کورس آفیسز بھی نہیں کھلے ہوں گے. سو جو ہمارے ایکسپرٹس تھے جو وائس آف امریکہ پہ ہمارے ساتھ بات کرتے تھے, ہم ان کو زحمت دیتے رہتے تھے. سو آپ کے پاس باقی سورس آف انفارمیشن کیا ہیں اور گھر پہ وقت کیسے گزار رہے ہیں؟ ہمارے لسنرز کو کیا بتائیں گے کہ ان دنوں میں کس طرح اپنے روٹین میں اپنے معمول میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟
اس میں دیکھیے سب سے اہم چیز تو یہی تھا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی جائے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا پریکوشنری میجر تھا اور ہم سب کے لیے بچنے کا ایک یہی واحد راستہ نظر آتا ہے. کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے ابھی تک کوئی ایسی ویکسین نظر نہیں ہے جس جو کہ کیور کے طور پہ یوز کی جا سکے, تو سوشل ڈسٹینسنگ ایک ایسی چیز تھی کہ جو ایک طرح سے ہم مطلب بچ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ جی پریونشن از بیٹر دین کیور, تو وہی اسی طرف سب لوگ چلے گئے ہیں, ہم بھی بالکل اسی طرح آ گئے ہیں. تو لیکن میرے لیے جو اگر میں سمجھوں کہ میرے لیے آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایول ان ڈسگائز تھا, کیونکہ مجھے کچھ ٹائم مل گیا کچھ چیزیں پڑھنے والی, اور جو کچھ کافی عرصے سے سوچ رہے تھے کہ یار یہ کتاب پڑھیں گے یہ کتاب پڑھیں گے یہ لکھیں گے, تو اس کے لیے ٹائم کافی ہمیں مل گیا. باقی رہ گئے جو اسائنمنٹس تھی وہ تو آپ کو سب بھی ہم آلموسٹ یہی ہیں کہ ہماری اسائنمنٹس جو لیپ ٹاپ کے اوپر ہوتی ہیں یا کچھ پڑھنے والی بھی اس کے اوپر ہی ہوتی ہیں, وہ تو آلموسٹ چل رہی ہیں. پھر ہمارے جو رابطے اور روابط دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں, پروفیشنل کے ساتھ ہیں, وہ تو آلموسٹ چل رہے ہیں موبائل کے ذریعے بھی اور اسکائپ کے ذریعے بھی, واٹس ایپ کے ذریعے بھی. تو آلموسٹ کوئی ایسا کوئی بہت بڑا افیکٹ نہیں آیا, لیکن صرف یہ کہ ابھی کچھ ریلیکس انوائرمنٹ کے اندر ہم بیٹھ کے کام اپنا کر رہے ہیں.
اور آپ یہ لوگوں کو تجویز کریں گے کہ وہ بہتر ہے کہ ان دنوں میں اپنے ماحول کو بدلیں، اپنے گھروں میں رہیں.
چلو،
تھینک یو سو مچ چودھری نعمان ظفر، آپ نے ہمیں سعودی عربیہ سے اپڈیٹ کیا. آپ سے ہم کہیں گے کہ محفوظ رہیں اور جتنا خیال رکھ سکتے ہیں، اور ہم آپ سے ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urdu.voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urdu.voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کی تجربہ کار صحافت کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے پر خبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urdu.voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹن کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urdu.voa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. کووڈ 19 یعنی کورونا کے دنوں کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ ایک بڑی زبردست اور بڑی ممتاز شخصیت ہیں جن کا تعلق شعبہ طب سے بھی ہے. اور شعبہ طب سے ہٹ کے اس وقت پوری دنیا کو جو چیلنجز ہیں، انسانیت کو جو چیلنجز ہیں، اس میں بھی وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ڈاکٹر رشید براچا، جن کا تعلق بنیادی تعلق پاکستان سے، پاکستانی امریکن، لیکن پاکستانی امریکنز کی ایک ڈاکٹرز کی بہت بڑی تنظیم اپنا، جو کہ فلاحی کاموں میں بھی مصروف عمل ہوتی ہے اور پیش ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. سو ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں اپنا امریکنز کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور پاکستانی امریکنز کے لیے کیا کر رہی ہے. ڈاکٹر رشید براجا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
تھینک یو جی، تھینک یو فار ٹیکنگ یور ٹائم. جی
موسٹ ویلکم. سو ڈاکٹر صاحب، بریف کیجیے گا اپنا کا اس مشکل وقت نے میں اپنوں کے لیے کیا کردار ہے.
دیکھیں، جب یہ پینڈیمک شروع ہوئی ہے تو اپنا کی ایگزیکٹو کمیٹی، جس میں 5 لوگ ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ، پاس پریزیڈنٹ، پریزیڈنٹ الیکٹ، ٹریجرر اور سیکرٹری، تو ان لوگوں کی ایمرجنسی میٹنگ پہ انہوں نے ایک ٹاسک فورس کریٹ کی COVID-19 کے لیے. تو اس میں 5 ممبر تو وہ ایگزیکٹو کمیٹی کے ہیں، دوسرے 3-4 لوگ اور ہیں، جن میں سے ایک ہیں ساجد چودھری، جو انفیکشس ڈیزیز کے اسپیشلسٹ ہیں، اور عائشہ ظفر، جو ہماری سوشل ویلفیئر کمیٹی کی انچارج ہیں، اور میں ہوں جس ایڈوکیسی کمیٹی کا. یہ ہم لوگوں نے پھر کانفرنسز کال کر کے اور فنڈ ریز کرنے شروع کیے ہیں، اور اب ہمارے پاس $1,00,000 تو آ چکا ہے. $30,000 کے پلجز ہیں فرائیڈے تک. اب ہمارا یہ خیال ہے انشاءاللہ کہ ویکینڈ پہ جب ہم لوگوں کو کال کریں گے تو ہمارے پاس اور بھی فنڈ ریز ہو جائیں گے.
لائن آف ایکشن کیا ہے؟ اس پیسے کو کیسے آپ استعمال کریں گے؟
جی ہاں، میں اس ہم نے 3-4 مین کیٹیگریز بنائی ہیں جن کی میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں. ایک تو ہے فوڈ سپلائی، فوڈ پینٹریز جس کو ہم کہتے ہیں. اس میں پاکستان میں بھی اور یہاں پہ لوکل امریکہ میں بھی جو فوڈ پینٹریز ہیں اس کو ہم پہلے سے بھی چلاتے رہے ہیں. جو مختلف مسئلہ ہمارا جو واشنگٹن، میریلینڈ اور ورجینیا کا چیپٹر ہے، وہ ایک ایکٹیو فوڈ پینٹری کو سپورٹ کرتا ہے پہلے 3-4 سالوں سے. تو اب جو ہمارے پاس فنڈ آئیں گے ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے فوڈ پینٹری یہاں کے بھی اور پاکستان میں بھی. پاکستان میں ہم نے 2 ٹرسٹ کو سلیکٹ کیا ہے جن کے تھرو ہم یہ فوڈ ڈسٹریبیوشن کریں گے راشن. ایک تو سیلانی ہے کراچی میں اور ایک ہے اخوت. تو ان کو آلریڈی ہم تقریباً $20,000 کے قریب بھیج چکے ہیں فوڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے. اور یہاں پہ جو لوکل ہے ہم اکنا کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے اور وہ یہاں پہ فوڈ ڈسٹریبیوشن ان کے ساتھ ہوگی مختلف شہروں میں.
صحیح.
اس کے بعد ہے سپلائی آف پی پی ای جس کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو میجرز. تو وہ زیادہ تر ہماری جو ایفرٹ ہے وہ پاکستان میں ہے، और पाकिस्तान में भी जो फेस मास्क हो गए, गाउन्स हो गए, ग्लव्स हो गए, इन पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं. एक्चुअली $25,000 के करीब हम वो जो मास्क N95 है वो हम चाइना से इंपोर्ट करके और पाकिस्तान में जो हमारे लोग कॉन्टेक्ट में हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत ये भी है कि वेंटिलेटर होने चाहिए. हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अपील आई थी कि जी आप वेंटिलेटर, तो वो वेंटिलेटर जो होता है ना जी, जो जो ICU और CCU में वैसे यूज होता है वो $10,000-12,000 से कम नहीं आता. तो हम ये आपको कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कुछ वेंटिलेटर्स बन रहे हैं जो कम कीमत में है, तो हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं. लेकिन हमारे पास अगर फंड ज्यादा हो गए तो हम वो भी करेंगे. लेकिन फिलहाल हमारी सारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फूड सप्लाई और ये PPE तक है. उसके बाद फिर हम लोग वेबिनार सोच रहे हैं कि करेंगे. वो पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए भी और यहाँ USA में जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है उनके भी
वेबिनार का हम जरा लोगों को बता दें कि वेबिनार से मुराद ये है कि इंटरनेट के ऊपर डॉक्टर्स माहिरीन की डिस्कशन या सेमिनार्स होंगे ताकि लोगों को आगाही हो इस मसले के बारे में. एग्जैक्टली यही सर कहना चाह रहे हैं.
बिल्कुल बिल्कुल जी. उसमें हमने वेबिनार आज हो रहा है हमारा 5 to 6:30 तक
जी.
उसमें हमारे एम्बेसडर साहब भी थोड़ी देर के लिए आएंगे, यानी टेल अस कि भाई पाकिस्तान में
डॉक्टर असद मजीद हालत है.
और हमारे फिर 3 स्पेशलिस्ट जो इसमें कोरोना वायरस को डील करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज और पल्मोनरी डिजीज के, लंग डिजीज के, वो होंगे तो लोगों के सवाल जवाब वो आंसर कर सके.
डॉक्टर रशीद राजा साहब ये बताइएगा कि इन दिनों में खासतौर पे जो चीज पाकिस्तान के अंदर भी मकबूल हो रही है और बाकी दुनिया में भी, चूंकि मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है, फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स ऐसी जगह कम होती हैं, वो टेलीमेडिसिन की है. सो क्या अपना का कोई ऐसा इरादा है कि वो बाकायदा अपने डॉक्टर्स जो हैं वो को डेजिग्नेट कर दें, उनका टाइम हो, लोगों को पता हो कि वो इस नंबर पे कॉल करेंगे तो उनको एडवाइस मिल जाएगी, मेडिसिन की प्रेस्क्रिप्शंस मिल जाएंगी, ऐसा कोई प्लान है आपके जहन में?
एक्चुअली ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका. एक्चुअली हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है. हमारी जो टीम है, हमारी एक रिसर्च और एजुकेशन की कमेटी है और हम ये टेलीमेडिसिन पाकिस्तान के साथ कई सालों से कर रहे हैं. तो वो अभी डिजाइनेट हुआ है कि हम लोग रात को 11 बजे जो हमारे जो टेलीमेडिसिन के स्पेशलिस्ट इंफेक्शियस डिजीज के और उनके होंगे वो रात को 11 बजे वहाँ सुबह होगी. तो वो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जिनसे बात जो इन्फेक्शियस डिजीज और कोरोना वायरस को डील कर रहे हैं उनके साथ डिस्कशन करेंगे और दे विल शेयर नॉलेज विद ईच अदर के क्या हो रहा है.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर रशीद विराजा साहब. दुआ है कि आप अपनी कोशिशों में कामयाब रहें. और एक आखिरी बात जिसमें जाते जाते हमें ज़रूर बता दें कि अमरीका इस वक्त एपी सेंटर है जहाँ पर आप बैठे हैं. कोशिशें जो हो रही हैं वो भी आप देख रहे हैं, लोगों को क्वारंटाइन में रखने की सबसे बड़ी तजवीज़ है और इस वक्त तक तो खैर इलाज भी यही है, लेकिन आप कुछ अपडेट हैं हमें बता सकते हैं कि मेडिसिन या वैक्सीन इस एतबार से दुनिया में कोई डेवलपमेंट, कोई अच्छी खबर आ रही है या इसके इस वायरस के डिक्लाइन की कोई तवक्को रखी जा रही है?
देखें, खाली एक्सपीरियंस तो हमारे पास इन मुल्कों का है ना जी, सिंगापुर, चाइना, साउथ कोरिया के, इन लोगों ने कम से कम वो जो पीक है उसको फ्लैटन कर दिया है. लेकिन कोई दवाई जिस तरह क्लोरोक्विन की बात कर रहे हैं और जिथ्रोमैक्स की एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं उसकी कोई डेफिनेट अभी वो स्टडी नहीं आई है कि वो हेल्पफुल है या नहीं है. तो जब तक कोई कंट्रोल स्टडी ना आए तो उसके लिए रिकमेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. रात में सुन रहा था एक पेशेंट कह रहा था कि मुझे क्लोरोक्विन चाहिए क्योंकि उसको लूपस है जिसमें वो इस्तेमाल होती है और अब वो फार्मेसी कहती है कि हमारे पास तो क्लोरोक्विन खत्म हो गई है. तो अभी तक तो हेयर से है ना जी, अभी तक कोई डेफिनेट आंसर्स तो नहीं है.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر رشید برائزہ صاحب, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کی, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا, تھینک یو سو مچ آپ کا.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسپیشل نشریات لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں, اور یہ اسپیشل نشریات کووڈ 19 یا کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دنوں میں ہیں, اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں, ہماری اپنی کولیگ سارا زماں ہمیں جوائن کر رہی ہیں. آپ ان کو ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں دیکھتے ہیں آج ٹیلی ویژن کے اوپر. سارا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے.
بہت شکریہ اسد, اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا اس لیے بھی بہت شکریہ کہ اس ماحول میں بھی, اس مشکل کے دور میں بھی آپ ریڈیو کے ذریعے ہمارے سامعین تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو ان چیزوں کے, ان حالات کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کے بارے میں اس وقت خبریں لانا بہت مشکل ہے. تو یہ ایک بڑی سروس ہے جو اس وقت آپ بھی لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں.
تھینک یو سو مچ, اور آنیسٹلی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ تعریف کے بدلے میں تعریف, لیکن آپ بھی غیر معمولی کام کر رہی ہیں, اور ٹیلی ویژن پروڈکشن جو کہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے, اور آپ نے اپنے ویورز تک پہنچنے کے لیے پوری کوششیں آپ بجا لا رہی ہیں, اور گھر سے کام کرنا اور ان حالات میں جب باہر جانے سے منع کیا جا رہا ہے, اس کے باوجود ایسی جگہوں پہ کھڑے ہو کے پروگرام کرنا کوئی آسان کام نہیں, اور پھر اس کو آپس میں جوڑنا اور اس کو ایڈٹ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو چلو اسی سے بات شروع کرتے ہیں, کرونا وائرس جب ہم آفیسز میں نہیں جا پا رہے, سو آپ کیسے پورا ایک ٹیلی ویژن پروگرام دے رہی ہیں, شاید آپ کے دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہ چلتا ہو کہ کیا فرق پڑا ہے, لیکن آپ وہی 30 منٹ کا اپنا پروگرام پروڈیوس کر کے دے رہی ہیں, یہ کیسے ہو رہا ہے؟
اگر میں بالکل مختصر اس کا جو جواب دوں نا تو وہ بنے گا ٹیم ورک. یہ واقعی میں ٹیم ورک ہے, اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے. ویسے بھی جب لوگ شو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں بہت سے مختلف رپورٹرز کی رپورٹس ہوتی ہیں, ان کو ایڈٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان پہ کیمرہ مین نے کام کیا ہوتا ہے, ان کو جوڑنے کے لیے پروڈیوسر, ایڈیٹرز, اینکرز سبھی اس پورے پروسیس میں انوالوڈ ہوتے ہیں. تو کمال بات اس وقت یہ ہے, جس کا کہ اگین پوری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے, کہ اگرچہ ہم دفتر میں بیٹھ کے کام نہیں کر رہے, ہم اپنے اپنے گھروں سے کام کر رہے ہیں, لیکن سب ایک دوسرے سے پوری طرح سے کنیکٹڈ ہیں, اور جو ایک سینس آف ریسپانسبلٹی, جو احساس ذمہ داری ہوتا ہے آپ کو, وہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آج کل مزید بڑھ گیا ہے. میں اگر اپنی ذاتی روٹین کا آپ کو بتاؤں, میں صبح تقریباً 8 بجے اٹھتی ہوں اور 8:15 تک میں سائن ان کر لیتی ہوں. ایک ای میل ہم بھیجتے ہیں پوری ٹیم کو, ہر بندہ بتاتا ہے کہ جی میں اب ڈیوٹی پہ آ گیا ہوں, میں اویلیبل ہوں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی سوال ہے, کوئی خبر ہے, کوئی ریکارڈنگ کر کے دینی ہے, کچھ کرنا ہے, میں آپ کے لیے اویلیبل ہوں. اور اسد 8:30 سے جب ہم سائن ان کرتے ہیں اس کے بعد سائن آؤٹ کرنے تک اتنا زیادہ میں کنیکٹڈ رہتی ہوں. عام طور پہ پھر بھی آپ اپنی سیٹ سے اٹھ کے کچھ دیر کے لیے چلے جاتے ہیں, کبھی آپ لنچ لینے چلے گئے, کسی سے بات شروع ہو گئی, کسی سے میٹنگ ہو گئی. اب یہ ڈر ہے کہ جی میری وجہ سے کسی اور کا کام ڈیلے نہ ہو. تو ہر بندہ مزید احساس ذمہ داری کے ساتھ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے.
تو سارا آف کورس اس طرح سے ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ چینج کتنا دیر پا ہو سکتا ہے, یعنی آفٹر کرونا جو ہیومن لائف ہے وہ کتنی بدل سکتی ہے؟
دیکھیے مجھے لگتا ہے ہم پہ ہمارے حالات کا بہت اثر ہوتا ہے نا. جب ہم واپس دفتروں میں چلے جائیں گے تو مجھے لگتا ہے ہم واپس اپنی پرانی عادتوں پہ بھی چلے جائیں گے. پھر جب ہم ڈیسک سے اٹھ کے کچھ دیر کے لیے کسی اور کے آفس میں جا کے بات کر لی, میٹنگ کر لی, کوئی شکایتیں ہیں ان کے اوپر کچھ ایک دوسرے سے جو دل ہلکا کر لیا, مجھے لگتا ہے وہ سب کچھ واپس آ جائے گا. اور اس کی اپنی خوبصورتی ہے, اس کا ایک اپنا کہہ لیں وہ طرز زندگی ہے جس کو ہم.
میرا سوال اس سے ریفرنس تھا, میرا ریفرنس سینس میں تھا کہ یہ جو تبدیلیاں دنیا کو ایکسپیرینس کرنا پڑ رہی ہیں, گھروں میں لوگ بیٹھ کے کام کریں, سو ہائر لیول پہ مینجمنٹ لیول کے اوپر, میں صرف اپنے آفس کی بات نہیں کر رہا, آفیسز جو دنیا میں باقی جگہ وہ یہ سوچیں گے کہ کیوں نہ اپنے لوگوں کو تھوڑا سا اور فیسیلیٹیٹ کر دیں, دفتر کا کلچر ختم کر دیں, اسٹورس پہ لوگ نہیں جا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے آپ کے گھر میں گروسری آ رہی ہے, سو یہ دنیا کو ری شیپ کر سکتا ہے؟
دیکھیں بہت بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ری شیپ ہونا چاہیے بھی. ہم نے اس دور سے کچھ اچھے سبق بھی سیکھے ہیں, اور سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ آپ اگر گھر سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں تو روزانہ گاڑی میں جتنا ہم ایندھن روز چلاتے ہیں, ایک ایک گھنٹے کی, آدھے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کرنے میں جو وقت ہمارا ٹریفک میں بیٹھے بیٹھے گزر جاتا ہے, اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ممکن ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب تک وہ سر پہ پڑتی نہیں نا, آپ کرتے نہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ممکن ہے. تو کچھ ناممکنات اب ہمارے لیے ممکن ہمیں نظر آیا کہ ہو گئی ہیں. تو اچھا ہوگا اگر دفاتر ان چیزوں کو مزید انکارپوریٹ کرتے ہیں کہ ہاں دفتر کے اندر بیٹھ کے کام کرنا ہی ضروری نہیں ہے. اگر آفس کی جو ورک فورس ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے اور اینڈ گول اگر آپ کا یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی ہو, چیز تیار ہو, تو پھر یہ چیز کم ہو سکتا ہے کہ اہم ہو جائے کہ کہاں سے بیٹھ کے تیار کی جا رہی ہے.
سارا جہاں پہ اتنی منفی خبریں ہیں, اموات کی خبریں ہیں, بہت زیادہ لوگوں کے گھروں میں محصور ہو جانے کی خبریں ہیں, معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے پوری دنیا کی, وہاں پہ جو نیچرلسٹ ہیں, نیچرلسٹ ہیں جو قانون قدرت کے مطابق زندگی کو اور اس کو رائرس کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ یہ تبدیلی مشاہدہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ریپیئر ہو رہی ہیں چیزیں, بھلے وہ اوزون ہو, بھلے وہ فضا کے اندر کہنا چاہیے کہ آلودگی ہے یا باقی زہریلی گیسز ہیں, سو یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ شاید نیچر اپنے آپ کو ریپیئر بھی کر رہی ہے. اس اعتبار سے اس کا کوئی مثبت پہلو آپ کے سامنے؟
دیکھیں ایک طرح سے وہ بات ہے نا کہ ہم نے قدرت کو, قدرت نے ہمیں ہم سے زبردستی بریک لی ہے.
جی
قدرت نے ہمیں کہا ہے کہ بس سب کچھ دیر کے لیے تم لوگ سب سائڈ پہ ہو جاؤ. اور واقعی ہم جس طرح سے اگین وہی بات کہ جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں اور انجن استعمال کرتے ہیں اور گاڑیاں چلتی ہیں اور فیکٹریوں میں مال پروڈیوس ہوتا ہے, اور آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ چیزیں سنتھیٹک ہیں, پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں, ایون یہ جو ہم پولیسٹر کا کپڑا پہنتے ہیں یہ سب پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں. تو وہ جب چیزیں بننی بند ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ قدرت کو بھی ایک بریک ملتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی ہمیں یہ لیسن سیکھنا چاہیے کہ اچھا آگے چل کے ہم کیا تھوڑا مختلف کر سکتے ہیں جو ہماری زمین کے لیے بھی بہتر ہو. تو اللہ نہ کرے کہ ایسی بریکس دوبارہ لینی پڑے جن سے سبھی کا اس وقت کہہ لیں کہ ذاتی طور پہ, انفرادی طور پہ لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر ہم آگے چل کے یہ بھی سوچیں کہ اچھا کیا ایسا ہے اپنے طریقوں میں, اپنے پروسیسز میں, اپنے تھاٹس میں, اپنے کام کرنے کے, چیزوں کو پروڈیوس کرنے کے طریقوں میں جو ہم کچھ تبدیلی لا سکیں جو ہمارے ماحول کے لیے, ہماری زمین کے لیے بہتر ہو. بیکاز اگر زمین نہیں رہے گی تو ہم کہاں رہیں گے.
آخری بات سارا, اگین سوشل آئسولیشن یعنی سماجی فاصلے, ایک دوسرے سے دور رہنا, جن ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ لٹریسی ریٹ ہے وہاں پہ لوگ اگر انفیکٹ ہوئے ہیں وہ خود رپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور جن ملکوں میں لٹریسی ریٹ کم ہے وہاں پہ جو انفیکٹ ہوئے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں, وہ اپنے ایڈریسز بھی غلط بتا رہے ہیں. اس ریفرنس میں ذرا کمپیریزن بھی کیجیے, امریکہ میں جو مشاہدہ آپ کے سامنے آیا ہے وہ بھی شیئر کیجیے کہ گورنمنٹس, وہ بھلے وفاقی حکومت ہو, وہ بھلے اسٹیٹس کی حکومتیں ہوں, وہ کیسے اس کو اپلائی کر رہی ہیں کہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, لوگ خود کتنے کاشس ہیں, اور اس کے برعکس باقی دنیا سے بالخصوص پاکستان سے جو خبریں, جو ویڈیوز, جو مناظر آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کا ذرا موازنہ کیجیے.
جو سر جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں جن سے کچھ سے مجھے حیرت بھی ہوئی اور پریشانی بھی ہوئی, ایک چیز یہ کہ پاکستان سے واٹس ایپ پر ظاہر چیزیں بہت سی شیئر ہوتی ہیں, ایک پوسٹ جو میں نے بہت شیئر ہوتی دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جی پلیز اپنا ٹیسٹ مت کروائیں, کیونکہ اگر پتہ لگ گیا کہ آپ میں کرونا ہے تو پولیس آ جائے گی اور بڑا برا حال ہوگا, اور جی میڈیا گھر پہ پہنچ جاتا ہے اور سبھی کو پتہ لگ جاتا ہے. اور یہاں پہ میں یہ دیکھ رہی ہوں امریکہ میں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں لیکن ٹیسٹ اویلیبل نہیں ہے, ہسپتالوں میں بہت زیادہ بیک لاگ ہے اور ہسپتال والے پریشان ہوئے ہیں. تو دو بڑے ڈفرینٹ طرح کی ریالٹیز مجھے کم از کم ان میسجز سے اور اس طرح کی بات چیت سے نظر آ رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے لوگ واٹس ایپ کے میسجز سے متاثر ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہی حقیقت ہے اور وہ پھر اسے متاثر ہو کے اپنے جو ایکشنز ہیں ان کو بدلتے ہیں. تو یہ ایک چیز میں دیکھ رہی ہوں کہ بھائی کیا اس وقت زیادہ ضروری ہے, کیا آپ کی ذاتی پسند ناپسند زیادہ اہم ہے, یا آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ایک لارجر پرابلم کا اور لارجر سولوشن کا حصہ ہیں. تو یہاں پہ آج بھی جو نیو یارک کے گورنر ہیں وہ روزانہ ہی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور ان کی بہت تعریف اس بارے میں ہو رہی ہے کہ وہ بڑی اچھی طرح لیڈ کر رہے ہیں اور صحیح انفارمیشن لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس بات کو چھپا نہیں رہے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور یہ بڑا عرصہ جاری رہ سکتا ہے. تو لوگوں کو کس طرح سے ساتھ لے کے چلا جا رہا ہے یہ چیز کم از کم مجھے یہاں امریکہ میں بہت نظر آ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی صدر ٹرمپ پہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ بھی بڑی واضح ہے کہ صدر نے اس مسئلے کو شروع میں اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا اور وہ اب بھی اس کو, اس کی شدت کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں لیڈر ٹو لیڈر بھی مختلف رویہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں کسی کی تعریف ہو رہی ہے, کسی کی تنقید ہو رہی ہے. لیکن آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ لوگ پسند کر رہے ہیں اس بات کو جب ان کو سچ بتایا جا رہا ہے, چاہے وہ تکلیف دہ سچ ہے, پریشان کن سچ ہے, لیکن وہ سچ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ انہی معلومات کی بنا پہ پھر وہ اپنی سوچ اور اپنے رویے بدل سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ انفارمیشن امپورٹنٹ ہے لیکن درست انفارمیشن سب سے زیادہ اہم ہے, اور اس کی اہمیت کا ہمیں روز بروز مزید اندازہ ہو رہا ہے.
بہت شکریہ سارا زمان, ہمارے ساتھ تھی, آپ نے اپڈیٹ کیا اور ساتھ ساتھ اپنے اپنے مشاہدات وہ بھی شیئر کیے ہمارے سامعین کے ساتھ, آپ کا بہت شکریہ.
بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے یہ پروگرام نشر مقرر ہے اور آپ پہلے بھی سن چکے ہیں.
پاکستان کا پہلا اور واحد موبائل بس اسکول. خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان بھر کے شہروں کی کچی آبادیوں میں لاکھوں ایسے بچے موجود ہیں جو اپنی غربت یا اپنی آبادی میں اسکول نہ ہونے کی وجہ سے, یا فاصلے پر واقع اسکولوں تک پہنچنے کے لیے ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے, یا اپنے گھر والوں کی عدم توجہی کی وجہ سے کسی باقاعدہ اسکول تک نہیں پہنچ پاتے. لیکن کیا ان بچوں تک کسی اسکول کو پہنچایا جا سکتا ہے؟ یہ تھا وہ خیال جس کو حقیقت کا رنگ دیا کراچی پاکستان میں قائم ایک ادارے سٹیزنز ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے, جسے ایک پاکستانی امریکی ڈاکٹر نسیم صلاح الدین نے 25 سال قبل قائم کیا تھا اپنے گھر کے ایک ملازم کے بچے کو اپنے گھر میں پڑھانے کا بندوبست کر کے. اس ادارے نے ابتدا میں کچی آبادیوں کے قریب واقع خوشحال آبادیوں کے مکینوں کے گھروں کے لانس میں ان کچی آبادیوں کے بچوں کو لا کر ان کی تعلیم کا بندوبست شروع کیا, اور کچھ ہی عرصے میں جب وہ ایسی بہت سی کچی آبادیوں کے بچوں کو تعلیم کی فراہمی کا بندوبست کر چکا تو ایک ایسی کچی آبادی تک پہنچا جس کے قریب کوئی بھی ایسا گھر دستیاب نہ ہو سکا جہاں اس کچی آبادی کے بچوں کے لیے کوئی ہوم اسکول قائم کیا جا سکتا جہاں تک وہ بچے آسانی سے پہنچ پاتے. تو اگر بچے اسکول تک نہیں پہنچ سکتے تو کیا اسکول بچوں تک نہیں پہنچ سکتا؟ یہ تھا وہ خیال جس پر غور کیا اور حقیقت کی شکل دینے کی کوشش کی ادارے کی بانی اور خوشحال گھرانوں کے ارکان پر مشتمل ادارے کی ٹیم نے. اس نے شروع میں ایک پرانی بس کو اور بعد میں ایک نئی بس کو کلاس روم کی شکل میں ڈھالا جس میں بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے کلاس روم کی طرز کے فرنیچر, بلیک بورڈ اور کمپیوٹرز تک کا بندوبست کیا گیا. یہ بس اس وقت کراچی کی کچی آبادیوں میں روزانہ پہنچتی ہے جہاں آبادیوں کے بچوں کو ایک استاد دو دو گھنٹے کی 4 شفٹوں میں پرائمری تعلیم مفت فراہم کرتا ہے. ادارے کی بانی ڈاکٹر نسیم صلاح الدین نے, جو امریکی ریاست مشیگن میں 11 سال تک اپنا کلینک کامیابی سے چلانے کے بعد اپنے آبائی ملک کا قرض چکانے پاکستان واپس آ چکی ہیں, اس وقت انڈس اسپتال کراچی میں انفیکشس ڈیزیز کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. گزشتہ دنوں ہردم رواں زندگی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس بس اسکول کے بارے میں معلومات فراہم کی.
سسٹم یہ ہے کہ یہ بس کہیں میرے گھر کے قریب ایک خالی گلی ہے, خالی پلاٹ ہے, وہاں پہ پارک ہوتی ہے. صبح 8 بجے نہیں 7:45 بجے ڈرائیور آتا ہے اور گاڑی دے کر, اور میں خالی کچھ مشکل سے 3-4 کلومیٹر آگے کلفٹن کے ایریا میں وہاں پہ خالی پلاٹ ہے, وہاں جا کے رکتی ہے. اور صبح 8 سے 10, 10 سے 12, 12 سے 2 اور 2 سے 4 بجے, تھوڑا سا بیچ میں 5-7 منٹ کا وقفہ ہو, تو یہ 4 شفٹیں ہوتی ہیں. ہر شفٹ میں 25-30-35 بچے ہر شفٹ میں, 2-4 شفٹوں میں ہوتے.
ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کا ادارہ اس بس اور کراچی بھر کی کچی آبادیوں کے قریب واقع ہوم اسکولز میں روزانہ 600 بچوں کو ابتدائی تعلیم فراہم کر رہا ہے, اور اب تک ایسے 15,000 بچے ان کے سسٹم سے نکل کر بہتر روزگار کے ساتھ اپنی زندگیوں میں وہ مثبت تبدیلی لا چکے ہیں, جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں یہ بس اور یہ ہوم اسکولز میسر نہ آتے تو وہ شاید اس بارے میں کبھی سوچ بھی نہ سکتے. ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کا کہنا تھا,
شروع سے ہم نے یہ کیا کہ جو بچے کم از کم 1 سال ہمارے پاس پڑھتے ہیں اور اتنے قابل ہو جائیں کہ وہ اسکول میں داخلہ لے سکے, ان کے والدین کو بھی ایک کانفیڈنس ہو گیا کہ بچے ہمارے پڑھنے کے لائق ہیں, تو ان کو بچوں کو بیٹوں کو اسکول میں داخل کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں. 86 سے لے کے اب تک کم از کم ہم نے حساب لگایا ہر سال کا, اب تک کہ کچھ 15,000 بچے اس سسٹم سے نکل چکے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے کالج گئے ہیں. اس وقت 35 بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں.
ڈاکٹر نصیب صلاح الدین کا کہنا تھا,
میں ایک بات کہوں گی, جو بڑے گھر میں لوگ رہتے ہیں وہ چھوٹے معصوم بچوں کو ملازمت کے لیے رکھتے ہیں, یہ خدارہ نہ کرے اگر بچے سے بہت محبت ہے تو اس کو پڑھائیں, اپنے گھر میں پڑھائیں, یا 6-8 بچوں کو بٹھا کے تعلیم دیں, ان کو اسکولوں میں داخلہ دلوائیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں.
یہ تھی کہانی کراچی پاکستان کے ایک ادارے سٹیزنز ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اور ادارے کی ایک پاکستانی امریکی ڈاکٹر ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کی, جنہوں نے اپنے گھر کے ایک ملازم کے بچے کو اپنے گھر میں تعلیم دینے کا جو ایک چھوٹا سا نیک کام شروع کیا تھا 25 سال قبل, آج وہ ایک بہت بڑے نیک مشن میں تبدیل ہو کر دنیا بھر کے سامنے ایک انوکھے بس اسکول کی شکل میں سامنے آ چکا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے.